سر اعتکاف کیا ہے اور اس کی دین میں اہمیت جو ہے وہ واضح کر دیں، اور رمضان کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے یا اس کے علاوہ بھی یہ عبادت کی جا سکتی ہے؟ اس کو واضح فرمائیں.
اعتکاف روزے کا منتہائے کمال ہے، یعنی روزہ کیا چیز ہے؟ آپ کھانے پینے پر پابندی لگاتے ہیں، آپ ازدواجی تعلقات پر پابندی لگاتے ہیں، یہ پابندی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، دنیا کی تمام سرگرمیاں بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے ہیں، اور ازدواجی تعلقات رات میں بھی اپنے لیے حرام قرار دے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس کا نام روزہ تھا، روزے کو آپ نے اس کی آخری انتہا تک پہنچا دیا تو یہ اعتکاف ہو گیا. تو اعتکاف اصل میں روزے ہی کی ایک آخری صورت ہے. تو میرے نزدیک روزے اور اعتکاف دونوں کی حیثیت لازم و ملزوم کی ہے. روزہ ہر حال میں رکھا جائے گا، روزہ رکھیں گے اور پھر روزے کو اس کمال تک اعتکاف کر کے پہنچائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روزے کے بغیر اعتکاف کریں اور مسجد میں کریں گے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی یہ بات بیان کی ہے وانتم عاکفون فی المساجد، یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں منتقل ہو جانے کا نام ہی اعتکاف ہے. پھر آپ کسی ضرورت کے بغیر، کسی عذر کے بغیر مسجد سے نہیں نکلتے. رمضان میں اسی وجہ سے عام طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ رمضان کے علاوہ اعتکاف کرنا چاہیں تب بھی روزہ رکھیں گے.
اچھا، جس طرح روزہ نفلی طور پر رکھا جا سکتا ہے رمضان کے علاوہ،
اسی اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن روزہ رکھیں گے.
یعنی اس موقع پر پھر روزہ بھی رکھیں
گے؟ روزہ بھی رکھیں گے. آپ روزہ رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ جتنے دن آپ نے اعتکاف کرنا ہے اتنے دن آپ کو روزہ رکھنا ہوگا.
اور اعتکاف میں یہ جو آخری 10 دن کے حوالے سے ہے، تو 10 دن ہی ہوں گے یا جو 9 دن ہوں گے، یا اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے؟
کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ سلم عام طور پر 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور چونکہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہ تھا، جیسے کہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ آخری عشرہ آتا تھا تو احیا لیلہ اکزا اہلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیداری میں زیادہ تر گزارتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے، اور شد میز رہو اور بالکل کمر کس لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو اس وجہ سے آخری عشرے کی اپنی ایک بڑی اہمیت
کے لیے رمضان کے آخری عشرے کو کیوں دیا گیا تعلقات؟ اور قرآن اعتکاف کے دوران قرآن پاک پڑھنا تو بلا شبہ باعث اجر ہے، لیکن اس میں قرآن پاک کی تفسیر یا ترجمہ وغیرہ پڑھنا یہ بھی عبادات میں شامل ہے؟
آخری عشرے کے خاص کر دینے کی وجہ تو وہی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری عشرے میں بہت اہتمام کرتے تھے عبادت کا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک رات مقرر کر رکھی ہوئی ہے، مہینہ ایک پورا مقرر کر دیا ہے، اس طرح آخری عشرے میں بھی غیر معمولی عنایت ہوتی ہے بندوں پر. تو غیر معمولی عنایات کا وقت ہے جس میں آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا اس نے اعتکاف کرنا ہے پھر اس میں کر لے. یہ کوئی لازم نہیں ہے، آپ رمضان میں کسی وقت بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن حضور چونکہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور آخری عشرے میں آپ کی عبادت بھی بہت زیادہ غیر معمولی ہو جاتی تھی، پھر آخری عشرے کے فضائل بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں، لیلۃ القدر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اسی عشرے میں ہوگی، اس لیے لوگ اس آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ آپ اس میں کیا پڑھیں. آپ قرآن پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. تو جب آپ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے، آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو کوئی ترجمہ پڑھیں گے، کوئی تفسیر پڑھیں گے، اور ایسا ہی کرنا بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو آپ کے ہر نیک عمل کا اجر ملتا ہے. تو کوئی آپ دنیاوی کام بھی اگر اچھی نیت سے کرتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے. تو اللہ کی کتاب آپ پڑھیں گے، اس لیے پڑھیں گے کہ آپ اس کو ہدایت حاصل ہو، تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. لیکن قرآن مجید اصلاً اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس سے آپ ہدایت حاصل کریں. دیکھیے، وہی کام اللہ کے ہاں باعث اجر بنتا ہے جو کام کسی مقصد سے کیا جائے. اس کام کا کیا مقصد ہے؟ بے مقصد کام جو ہے ان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے اسلام کے بہترین ہونے کی علامت یہی ہے کہ ترک و ما لا یعنی ہے، یعنی وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. تو فائدہ قرآن مجید کو پڑھنے کا آپ کو کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں. آپ جب سمجھ کر قرآن پڑھیں گے تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا.
اچھا، اعتکاف کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آج کل جو مسجدوں میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس میں بالعموم ایک طرح سے میلے کا سما ہوتا ہے، یعنی ایک جمع غفیر ہے، لوگ ایک دوسرے سے یعنی ساتھ ساتھ کیبن بنے ہوئے ہیں یا پردے لگے ہوئے ہیں، تو ان میں پھر مزید برآں یہ ہے کہ تقریریں ہو رہی ہیں اور میلاد کی محفلیں سج رہی ہیں. تو اعتکاف کا اس سے کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟
اعتکاف تو سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف ہو جانے کا نام ہے، یعنی تبتر اللہ کا، تجرد کا، انقطاع کا. آپ دوسروں سے کٹ گئے ہیں اور خلوت میں چلے گئے ہیں، کچھ ذکر فکر، کچھ دھیان گھیان کریں، بیٹھ کر اپنا احتساب کریں، اپنے اندر نگاہ ڈالیں، اپنے باطن کا جائزہ لیں، اس مقصد کے لیے اعتکاف. تو جب آپ اس کو تقریب اور میلہ اور تہوار بنا دیں گے تو اس کی روح ختم ہو جائے گی. اس میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں کم سے کم لوگ
صحیح.
اور وہاں جا کر کچھ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
اچھا، اس اعتکاف کے دوران میں یہ بالعموم بلا ضرورت نہانے کو پسند نہیں کیا جاتا، کیا اس کا سبب ہے؟ بات صحیح ہے یا
میرے خیال میں اس میں نہانے کے بارے میں تو نہ کسی حدیث میں کوئی بات آئی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی اشارہ اس کا ملتا ہے کہ نہانا کوئی بری چیز ہے اعتکاف میں، یا یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے. مسجد سے نکلنا ہی اصل مسئلہ بنا ہے. یعنی چونکہ نہانے کے لیے مسجد سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد سے جب آپ بار بار نکلیں گے تو یہ تو پھر کسی ناگزیر ضرورت ہی کے لیے ہونا چاہیے نا، یہ کہتے ہیں. میں اس میں فرق کرتا ہوں. میرے نزدیک آپ نہانے کے لیے گھر آئیں گے تو وہ تو صرف اسی نہانے کے لیے آنا چاہیے اگر وہاں کوئی بندوبست نہیں جو ضروری نہانا ہے. لیکن اگر مسجد کے بالکل ساتھ غسلخانے بنے ہوئے ہیں اور اطمینان سے آپ اعتکاف کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں نہا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس سے طبیعت میں نشاط رہتا ہے، عبادت کرنے کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے. ایک سوال ان کا رہ گیا باقی، یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اس میں جو آپ پڑھتے ہیں چیزیں تو اس میں ایک تو یہ کہ عبادات کرتے ہیں، اصلاً تو اعتکاف میں اہتمام عبادت ہی کا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہی کرنا چاہیے کہ عبادت کی نوعیت کے کامیوں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے. لیکن آدمی یہ خیال کرے کہ اچھا امتحان کی تیاری باہر نہیں ہو رہی تو اعتکاف کر لیتے ہیں، تو یہ اعتکاف کے منافی ہے. ہاں البتہ یہ کہ آپ کوئی دین کو سمجھنے کے لیے کوئی پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں.
سر جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے انسان تو کیا وہ مونچھ پاگے بیٹھے یا یوں بیٹھ جائے، یعنی کہ منہ کھولے بنا؟ تو کچھ لوگ کھول کے بیٹھتے ہیں کچھ چھپا کے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
آپ کو خلوت میں بیٹھنا چاہیے، منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس علیحدگی میں بیٹھ جائیے. کپڑے لوگوں نے تانے ہوئے ہوتے ہیں، خیمہ سا لوگ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے ذرا الگ ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہ سکیں، تو یہ ضرور کرنا چاہیے.
جب جماعت شروع ہوتی ہے نا تو اس میں سے نکل آتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے میں پوچھیں.
نماز میں جانے میں کوئی حرج نہیں، منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں.
اگر کسی ناگزیر حالت میں یا کسی بیماری میں اگر اعتکاف میں سے اٹھ جائیں، اعتکاف ختم کرنا پڑے، تو اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟
اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اعتکاف ختم ہو گیا، آپ نے ایک عبادت کا ارادہ کیا تھا، ختم ہو گیا.
اس میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ اس میں
اگر کوئی مجبوری ایسی پیش آ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آدمی پورا ارادہ کر کے اعتکاف کے لیے بیٹھا اور اس کے بعد تھوڑدلے پن کی وجہ سے اٹھ کے چلا گیا، ظاہر ہے کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اچھی نہیں سمجھی جائے گی.
اعتکاف کے حوالے سے ایک پہلو تشنا رہ گیا کہ بعض علماء اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ فلاں میرا تحقیقی اور علمی کام رہ گیا ہے، اس کی مجھے دنیا کی ہم آہمی میں فرصت نہیں ملی، تو اعتکاف ایک خاصا موقع فراہم کر دیتا ہے. تو اس کو ٹارگٹ بنا کر اگر کوئی آدمی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر علمی کام سے میرا مراد دین کے حوالے سے.
میں تو اس کو پسند نہیں کرتا. میرے خیال کے مطابق عبادت کو عبادت ہی کی روح کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی اس کا اصلی مقصود یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اپنے آپ کو نمونہ بنائے اور پوری کوشش کرے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اللہ کی طرف منقطع ہو کے بیٹھ کے. تو عام طور پر اس طرح کے جو علمی اور تحقیقی کام ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کرنے ممنوع ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اعتکاف تو اسی مقصد کے لیے آدمی بیٹھے گا جس کے لیے اعتکاف کی عبادت مشروع کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. آپ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، حج کے ارادے سے نکلے ہیں، اور آپ نے اس کے دوران میں کوئی خرید و فروخت کا کام بھی کر لیا ہے. اور ایک یہ کہ آپ ارادہ ہی یہ کر کے نکلے ہیں کہ آپ کو اصل میں خرید و فروخت کے لیے جانا ہے، چلیے حج بھی کر لیں گے، یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یعنی اعتکاف تو اسی مقصد کے لیے بیٹھنا چاہیے جس کے لیے اعتکاف مشروع کیا گیا ہے. اس میں اگر آپ کوئی علمی کام بھی اپنا کر رہے ہیں اور وہ پاکیزہ کام ہے، اس میں کوئی خرابی کی چیز نہیں ہے، تو آپ کر لیں. لیکن یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کا زیادہ حصہ عبادت میں، ریاضت میں، دھیان گھیان میں، ذکر فکر میں بسر ہو.